बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम के बाद आप नाज़रीन की खिदमत में भी हम बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। हफ्तेवार प्रोग्राम ज़ाविया निगाह लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी हम गुज़िश्ता हफ्ते के बाद अहम वाक़ियात का जायज़ा लेंगे और इन वाक़ियात से मुतालिक रिपोर्टें और तबसरे आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा इस्लामी जमहूरी ईरान और 5+1 ग्रुप के दरमियान जेनेवा में जारी मुज़ाकरात के बारे में हम अपने मौजूद मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारा साथ देंगे। तो सबसे पहले आइए आज के मौजूआत पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, शाम और इराक में जारी दहशतगर्दी के हवाले से अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने जो इत्तेहाद कायम किया था, अब 4 माह के बाद उसके हकीकी अजायम सामने आने शुरू हो गए हैं और अमेरिका ने शाम में अपनी ज़मीनी अफवाज को उतारने की बाबत इशारे देने शुरू कर दिए हैं और यह ऐसी हालत में है कि इराक में भी बार बार अमेरिकी हुकाम की जानिब से इस बात पर इसरार किया जाता रहा है कि अमेरिकी फौजियों को ज़मीनी कार्रवाई की भी इजाज़त मिलनी चाहिए। तहम इराकी हुकूमत और वहाँ की क़्यादत ने सख्ती के साथ इसकी मुखालफत की है। इस सिलसिले में हमारे तबसरा निगार ने जो तबसरा तहरीर किया है वो इस वक्त आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं।
अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने नाम नहाद दाइश मुखालिफ इत्तेहाद के क्याम के 4 माह बाद इस इत्तेहाद के हकीकी मकासद को वाज़ह करते हुए कहा है कि अमरीकी फौज शाम के खिलाफ किसी जमीनी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। जनरल मार्टिन डेम्सी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस जानिब कोई इशारा नहीं किया कि नाम नहाद दाइश मुखालिफ इत्तेहाद की जानिब से हवाई हमलों का क्या नतीजा बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर ओबामा इंतजामिया चाहे तो अमरीकी फौज शाम में बशार असद के खिलाफ जमीनी जंग के लिए तैयार है। अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इंतहाई कमजोर मौकफ इख्तियार करते हुए कहा कि दाइश ग्रोह के अंदर पैदा होने वाले इख्तलाफात ही आखिरकार इसकी नाबूदी का सबब बन जाएंगे। अमरीका और इसराइल के खुफिया इदारों मूसाद और CIA के बाहमी ताबुन से दाइश की दाग बेल डाली गई और फिर इसे शाम कमीशन सौंपा गया। मगरबी जासूसी इदारों के परवरदा इस ग्रुप ने शाम में कत्लो गारत गरी और लूटमार का बाजार गर्म किया और दुनिया के दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के मुकाबले में जबरदस्त दौलत और ताकत हासिल कर ली। फिर नौबत यहाँ तक आई कि इस ग्रुप ने अपने असल आकाओं के खिलाफ भी अलम बगावत बुलंद किया और कैमरों के सामने मगरबी यरगमालियों के सर कलम करना शुरू कर दिए। अलबत्ता दाइश मुखालिफ नाम नहाद इत्तेहाद की जानिब से हमले के आगाज ही में इस बारे में काफी शकूक व शुभात का इजहार किया जा रहा था, क्योंकि दाइश के शाम और इराक में मुस्तकिल ठिकाने हैं और न ही कंट्रोल रूम, जिन्हें आलमी इत्तेहाद के फजाई हमलों में तबाह किया जा सके, जो दाइश को कमजोर करने का सबब बने। दाइश के खिलाफ नाम नहाद आलमी इत्तेहाद के हमले सिर्फ शाम के बुनियादी ढांचे की तबाही और आम शहरियों की हलाकत का बायस बने हैं, जबकि इस दहशतगर्द टोले को मुख्तलिफ ज़राए से अब भी हथियार और फौजी साजो सामान फराहम किया जा रहा है। कराइन और शवाहिद से इस बात की निशानदही होती है कि अमरीका आलमी इत्तेहाद के जरिए दाइश को खत्म करना नहीं चाहता, बल्कि इस ग्रुप को अमरीकी मफादात के मुताबिक कंट्रोल और कमांड कर रहा है। दस्तावेजी शवाहिद से पता चलता है कि अमरीका और दाइश के दरमियान एक तरह का इंतहाई करीबी राबता कायम है और शाम के शहर रिक्का में दाइश के हाथों मार गिराए जाने वाले उर्दन के लड़ाका तैयारे का मामला भी अमरीका और दाइश के दरमियान राबते की एक कड़ी शुमार होता है। दाइश के दहशतगर्दों ने मजकूरा उर्दनी तैयारे को अमरीकी हथियारों के जरिए ही मार गिराया था। अमरीका की जानिब से नाम नहाद दाइश मुखालिफ इत्तेहाद के क्याम का असल मकसद सिर्फ यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का प्रोपेगेंडा करके आलमी राय आमा की तवज्जो अपने असल मकासद से मुनहरिफ की जाए। हालांकि शाम के अवाम और इस मुल्क की कानूनी हुकूमत के दुश्मन आज भी बशार असद की हुकूमत के खात्मे का ख्वाब देख रहे हैं।
जी नाज़रीन, शाम में ज़मीनी फ़ौज उतारने की अमरीकी कोशिशें और उसके आसार, बहरहाल सूरत हाल अगर यही रही तो अमरीकी अजायम इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ जाएंगे कि जिसको उन्होंने दाइश की आड़ में अब तक छुपा रखा है। और अब एक और मौजू पर हम आपकी तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान, जी हाँ, म्यांमार के मुसलमानों को अक़वामे मुत्तहिदा ने दुनिया की सबसे ज़्यादा मज़लूम कौम करार दिया है। اس کی وجوہات کیا ہیں، کم و بیش آپ اس سے واقف ہیں، لیکن آئیے ہمارا یہ تبصرہ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے.
اطلاعات کے مطابق میانمار کے حکام کی طرف سے روہنگیا مسلمانوں پر بنگالی تشخص اپنانے کی غرض سے ڈالے جانے والے دباؤ کی وجہ سے مسلمان اس علاقے سے فرار ہو رہے ہیں. تھائی لینڈ کی پولیس نے گزشتہ دنوں جنوبی میانمار سے فرار ہونے والے بے گھر مسلمانوں سے بھرے ہوئے 5 ٹرکوں کو پکڑے جانے کی خبر دی ہے، جن میں سے اکثر افراد بھیڑ اور اجدہام کی وجہ سے گھٹن کا شکار ہوئے اور ایک 20 خاتون ہلاک ہو گئی. میانمار میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بھی 17 جنوری کو ایک پریس کانفرنس میں حکومت میانمار کی جانب سے مسلمانوں کے لیے رکھی جانے والی شرائط کو صورتحال کی ابتری کا سبب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس علاقے کی صورتحال کا جائزہ لے. میانمار میں فوجی حکومت کے دور میں دوسری قوموں کو بہت سی سہولتیں فراہم تھیں، لیکن روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا تھا اور فوجی حکام نے ان کے شہری حقوق بھی سلب کر کے ان پر اس قدر مظالم ڈھائے کہ اقوام متحدہ نے میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کو دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم اقلیت قرار دیا تھا. میانمار کی موجودہ حکومت کی جانب سے سابق فوجی حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں پر اصرار اور مسلمانوں کو شہریت دینے سے اجتناب ملک میں سیاسی اصلاحات کے دعوے کے منافی ہی نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں ایک بار پھر یہ ملک مذہبی اور نسلی جنگ سے دوچار ہو سکتا ہے. چنانچہ گزشتہ 2 کے دوران فوج اور سیکورٹی فورس کے حمایت یافتہ انتہا پسند بدھسٹوں نے مسلمانوں کے خلاف بدترین جرائم کا ارتکاب کیا ہے. میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے علاوہ کاچین، بامار، شان، ناگا، چینی، ہندی اور گورکھا نژاد اقلیتیں بھی آباد ہیں کہ جن کے حقوق کو نظر انداز کیے جانے کی صورت میں میانمار کی سلامتی کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کثیر القومیتی ملک میانمار میں جہاں بدھسٹوں کی اکثریت ہے، عام انتخابات سے پہلے کے ماحول میں ہر قسم کے تعصبات سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ملک کے مستقبل پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے.
ناظرین رخ کرتے ہیں پاکستان کا کہ جہاں پاکستان کے ایک اسکول پر دہشت گردوں کے صفاکانہ حملے کے بعد صورتحال میں یکسر تبدیلی آئی ہے. حکومت، فوج اور عوام سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا. اس مقصد کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پھانسی کی سزا پر سے پابندی اٹھا لی گئی ہے اور بہت سے دہشت گردوں کو سزائے موت دے دی گئی ہے اور بہت سارے ابھی منتظر ہیں. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی سے متعلق فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور قانون سازی کا عمل بھی اس سلسلے میں جاری ہے اب بھی. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں مدارس کے خلاف بھی اقدامات کیے جانے کی اطلاعات ہیں، جس پر بہت سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف 10% مدارس ایسے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. اس سلسلے میں پاکستان کی سیاسی امور کی ماہر محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے رابطہ ہوا ہے. انہوں نے اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے.
دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ جو مدارس ہیں ان کو، کچھ مدارس کی میں بات کروں گی، میں یہاں بالکل واضح کر دوں کہ میں تمام مدارس کی بات نہیں کروں گی. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ مدارس ایک بہت بڑی این جی او ہے جس میں پاکستان کے بہت زیادہ بچوں کو تربیت بھی دی جا رہی ہے، تعلیم بھی دی جا رہی ہے، لیکن کچھ مدارس نے انہی مدارس کی آڑ میں کچھ ایسے کام شروع کیے کہ جس کو ہم نے طویل عرصے سے دہشت گردی کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں. تو وہ مدارس جو ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ان کے کہاں سے پیسے آتے ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہے. اور ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ میں تو ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ ریکارڈ بہت زیادہ اس وقت اس کو چھپایا جاتا رہا اور اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا رہا. تو اب جب ایک یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام مدارس کہ جن کی فنڈنگ جو ہے بیرون ملک کسی بھی وسائل سے ہو رہی ہے، کوئی ملک کر رہا ہے یا کوئی ایسے افراد کر رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں یا وہاں ایسی تربیت دی جا رہی ہے جو ملیٹنسی کو فروغ دے رہی ہے، تو اس کو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ازالہ تو یقیناً اس سے ہوگا. اور یہ بہت ہی اہم، ہم تو ایک طویل عرصے سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے کہ تمام وسائل جو ہیں جو بھی بیرون ملک سے آتے ہیں ملک کے قانون کے تحت ان کو جو ہے رجسٹر کیا جانا چاہیے، ان کو یقیناً ان کے بارے میں تفصیلات معلوم ہونی چاہیے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کون سے ممالک اس میں ملوث ہیں. اور ہمارے یہاں یہ کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے، बेशुमार मदारिस हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े हमारी सियासी जमातों के नाम भी आते हैं कि उनकी फंडिंग जो है वो बहुत से अरब ममालिक की जानिब से होती रही है, सऊदी अरब की जानिब से होती रही है, ये कोई डरकी छुपी बात नहीं है। अब जबकि ये फैसला किया गया है कि मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का खात्मा करना है, तो उस सिलसिले में ये एक मैं उसको कोड ऑफ कंडक्ट का ही नाम दूंगी जो इस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं। और ये बड़ी एक अच्छी बात है कि अगर उलमा इकराम इस चीज पे राजी होते हैं और वो ये समझते हैं कि उनको भी एक बाकायदा जो है, चाहे वो रजिस्टर्ड कह लीजिए या उनके जो भी वसाइल हैं उनका एक बेहतर तौर पर जो इस्तेमाल है, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको भी अगर रजिस्टर किया जाता है, उनको भी सबके सामने लाया जाता है, तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ी जो दहशतगर्दी के खात्मे में पेशरफ्त होगी वो इसी वजह से होगी। और फिर इसके साथ साथ हमने एक जो मुसलसल हम बात देख रहे हैं वो यही है कि हमारे यहाँ एक खास मसलक के जो उल्मा कह लीजिए, मैं तो समझती हूँ कि जो भी जबरदस्ती करता है और अपना दीन या अपनी सोच मसलत करने की बात करता है तो उसको हम आलिम भी नहीं कह सकते, क्योंकि आलिम की बुनियादी चीज ये है कि वो एक ऐसी फिजा पैदा करे कि जिसमें सबको बर्दाश्त किया जाए, उनकी जो दीन है उसका या जो भी अकीदा है उसका एहतराम किया जाए। तो ये एक अगर आलिम जो है तमाम फिकों के लोग मिलकर बैठते हैं और इस किस्म का कोई फैसला करते हैं तो ये पाकिस्तान में इब्तदा होगी दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से और इसके यकीन मुस्बत नतीजे निकलेंगे।
ناظرین ذکر ہوا دہشت گردی کا، محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ خیالات کا اظہار کر رہی تھی پاکستان کے تناظر میں۔ اب ہم آپ کو شمالی افریقہ لیے چلتے ہیں کہ جہاں بوکو حرام سے موسوم ایک دہشت گرد گروہ نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے۔ البتہ کیمرون میں حالیہ ایک واقعے میں 100 سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس سلسلے کی تفصیلی رپورٹ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
کیمرون کی فوج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لفاتا شہر کی فوجی چھاؤنی پر حملے کے بعد بوکو حرام کے 100 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ بوکو حرام کے دہشت گردوں نے دھند سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نائجیریا کی سرحد عبور کر کے لفاتا شہر میں واقع ایک فوجی چھاؤنی پر حملہ کیا تھا۔ 5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس کارروائی میں بوکو حرام کے 147 دہشت گرد مارے گئے اور باقی نے راہ فرار اختیار کر لی۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلی گولی چلتے ہی اس شہر کے مکینوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا تھا اور وہ جان بچانے کے لیے شہر سے باہر نکل گئے تھے۔ شمالی افریقہ کے ملکوں میں پائی جانے والی غربت اور بے روزگاری کے سبب ان ملکوں کے اکثر نوجوان بہت کم اجرت کے عوض دہشت گرد گروہوں میں آسانی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ کیمرون جیسے ملک میں پائے جانے والے تعصبات بھی عوام کے جذبات مشتعل ہونے کی ایک وجہ ہے۔ شمالی کیمرون کے لوگوں کا خیال ہے کہ مرکزی حکومت نے انہیں مکمل طور پر بھلا دیا ہے۔ ملک کے صدر کا تعلق جس قبیلے سے ہے وہ جنوبی علاقوں میں آباد ہے اور اس قبیلے کے لوگوں نے صدر کو پوری طرح سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ بوکو حرام نے سن 2009 سے اب تک شمالی اور مشرقی نائجیریا میں ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور اب تک وہ حملہ کرو اور بھاگ جاؤ کی پالیسی پر عمل کرتی رہی ہے، تاہم اب اس نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے اور تسلط کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت شمالی نائجیریا کا وسیع علاقہ بوکو حرام کے قبضے میں ہے اور اس معاملے نے نائجیریا کے ہمسایہ ملکوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیمرون کے علاوہ نائجر کے سرحدی شہروں میں بھی بوکو حرام کے دہشت گردوں کے ممکنہ حملوں کی وجہ سے صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ ان شہروں کے مکین جو شمال مشرقی نائجیریا کے علاقوں میں بوکو حرام کی پیش قدمی کو دیکھ رہے ہیں، نائجر میں داعش کے ممکنہ حملوں کے بارے میں سخت تشویش میں مبتلا ہیں۔ نائجر کے سرحدی شہر دیفا کے میئر نے بوکو حرام کے ممکنہ حملوں کی بابت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بوکو حرام کے دہشت گردوں نے نائجر کے سرحد کے قریب واقع نائجیریا کے تقریباً سبھی دیہات پر قبضہ کر لیا ہے جو ہمسایہ ملکوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔
ناظرین اور اب ہمارے پروگرام کا آخری موضوع، اسلامی جمہوری ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان جنیوا میں جاری مذاکرات۔ ایٹمی معاملے پر ہونے والے ان مذاکرات پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر عباس حاجی نجار صاحب کو، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اسلامی جمہوری ایران اور پانچ جمع ایک گروپ کے درمیان جو مذاکرات تقریباً 10 سال کے عرصے پر محیط ہیں، اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے تو میں سمجھتا ہوں مفید ہوگا.
دور جدید مذاکرات هسته‌ای،
مذاکرات کا نیا دور جو ایران اور پانچ جمع ایک گروپ کے درمیان نئے دور کی شکل میں پچھلے 13 مہینوں سے جاری ہے، اس میں کئی مقاصد اسلامی جمہوریہ ایران کے پیش نظر. پہلے دور کے ادوار کے مذاکرات میں بھی ایران کا موقف یہی تھا کہ ایران کو بھی دیگر ملکوں کی طرح سے پورا امن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کا حق حاصل ہے. ہم این پی ٹی کے ممبر ہیں اور این پی ٹی کے ہر رکن ملک کو پورا امن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرے، ایران کا پہلا مقصد تو یہی تھا. دوسرا مقصد جو ایران کا تھا مذاکراتی عمل میں وہ یہ کہ جو تشویشناک فضا مغربی ملکوں کی طرف سے ایران کے تعلق سے پیدا کی گئی تھی اور ایران کی پورا امن ایٹمی سرگرمی کو جو خطرہ بنا کر پیش کیا جاتا، اس تشویشناک فضا کو ختم کیا جائے. ایران نے ان مذاکرات میں واضح کیا کہ ایران کی پورا امن سرگرمیاں جو ہیں وہ انتہائی شفاف ہیں. اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ ایران کے خلاف جو ظالمانہ پابندیاں ہیں پچھلے چند سالوں سے اور ایران کی معاشی صورتحال کو مفلوج بنانے کے لیے، ایران کے عوام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے عائد کی گئی ہیں، جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے، جو یورپی ملکوں کی طرف سے، یا سلامتی کونسل کی طرف سے جو عائد کی گئی ہیں وہ سب ہٹائی جائیں اور ایران کے عوام اپنے تیل کی آمدنی پر آسانی سے دسترسی حاصل کر سکیں. اور ایران کا چوتھا مقصد ان مذاکرات سے یہ تھا کہ علاقائی اور عالمی ملکوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں جو ان پابندیوں کی وجہ سے کسی حد تک مقدر ہو گئے تھے وہ بہتر ہو جائیں. تو ایران کا مقصد ان مذاکرات سے بالکل واضح ہے. مغربی ملکوں نے مذاکرات کے آغاز میں یہ الزام لگایا کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں جو ہے وہ پورا امن مقاصد کے لیے نہیں، فوجی مقاصد کے لیے. اسی لیے مذاکرات کے آغاز کے بعد ایران نے اپنی ایٹمی تنصیبات کے دروازے IAEA کے معائنہ کاروں کے لیے کھول دیے. پہلے بھی ہم IAEA کے ساتھ تعاون کرتے رہے. ایران کی افزودہ یورین جو 5% سے زیادہ تھے، پچھلے برسوں میں ہم نے تہران کے ایٹمی تحقیقاتی ریئیکٹر کے لیے یورینیم کو افزودہ کرنے کی جو ہم نے سرگرمی شروع کی تھی، ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں بھی ہم نے رضاکارانہ طور پر نرمی کا مظاہرہ کیا. فوردو اور دیگر جو سائٹیں ہیں اس سلسلے میں بھی ہم نے انتہائی شفافیت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے مقابلے میں مقابل فریق نے ہماری ان شفاف سازی کی کوششوں کے بعد معمولی سی پابندیاں ہٹائی اور ہمارے منجمد اثاثوں کو جو ہے وہ آزاد کیا. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بھی کافی مشکلات پیش آئیں. بہرحال یہ مذاکراتی عمل اور اس کا راستہ جو اب تک 13 مہینوں کے دوران 3 مرحلوں میں جو ہے وہ جاری ہیں. پہلا مرحلہ 6 مہینے پہ تھا، دوسرا مرحلہ 6 مہینے اور تیسرا جو توسیع جو کی گئی وہ 7 مہینے کی توسیع کی گئی ہے. اس وقت تیسرے مرحلے میں 5 جماعت کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری ہیں اور ایران اور امریکہ اور دیگر جو 5 جماعت گروپ کے ممالک ان کے وزراء خارجہ کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات بھی جاری ہیں.
ڈاکٹر عباس حاجی نجار صاحب، آپ نے اشارہ کیا پچھلے 13 مہینے کی صورتحال پر اور یہ بتایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اہداف و مقاصد جو ہیں وہ کیا تھے اور واضح تھے بالکل. اسلامی جمہوریہ ایران NPT معاہدے کے رکن ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ IAEA کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کرتا رہا ہے, اور اس کی جو رپورٹیں اب تک آئی ہیں اور جو رپورٹیں جاری کی گئی ہیں اور اس کے متعلق اداروں کے جو بیانات ہیں ان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے مکمل طور سے پرامن رہا ہے اور ہے, اور ایرانی قائدین اور قیادت بھی جو ہے اس پر مصر ہے, اور ان کا بار بار یہی کہنا ہے کہ ہمارے اہداف جو ہیں وہ پرامن مقاصد کے لیے ہیں. اس وقت جو ہے وہ مذاکرات کس مرحلے میں ہیں, فریقین کی جانب سے بار بار اس قسم کے اشارے ملتے ہیں کہ دونوں فریق جو ہیں پنج بے علاوہ 5+1 کے رکن ممالک اور اسلامی جمہوری ایران سنجیدہ ہیں اس بات پر کہ ایک جامع ایٹمی سمجھوتا طے پا جائے. موجودہ صورتحال کیا ہے اور یہ اب تک 13 مہینے تک جو طول کھینچا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟
نکتہ اساسی در روند مذاکراتی
جو نکتہ مذاکراتی عمل میں ہے وہ یہ کہ ایران کے مقاصد کے خلاف خاص طور پر امریکہ اور مغربی مالک کے اہداف جو شفاف نہیں ہیں. انہوں امریکہ کی 16 خفیہ ایجنسیوں نے کئی مرحلوں میں اس بات کی گواہی دی ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پورا امن ہے, اس میں کسی طرح کے انحراف نہیں پایا جاتا. مغرب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ اور ان مذاکرات کی آڑ میں وہ ایران کی عزت اور اس کے اقتدار کو پس پشت ڈالنا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کو جیسا کہ دیگر ممالک جو مغربی ملکوں سے وابستہ ان کی طرح سے ایران کے اقتدار کو جو ہے کم کر دے اور ایران جو ہے گویا ایک طرح سے مغرب سے وابستہ ہو جائے. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران مغرب کی اس اسٹریٹجک پالیسی کو سمجھ گیا اور ایران پوری قوت کے ساتھ ان کی اس اسٹریٹجی کے مقابلے میں کھڑا ہے. لیکن مذاکراتی عمل میں مغربی ملکوں طرف سے کافی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. ایم پی ٹی کے ایک رکنی کے حصے سے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کریں. بوش ہے ایٹمی بجلی گھر یا دیگر جو تنصیبات ہیں اس کے لیے ہمیں ایندھن کی ضرورت ہے. یقینی طور پر سینٹریفیوج مشینوں کی تعداد بھی ظاہر اس کے لیے ہمارے پاس ہونی چاہیے. یہ سینٹریفیوج مشینوں کی عدد کی تعداد کے بارے میں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور یورینیم کی افزودگی کی سطح کے بارے میں مذاکرات ہو رہے ہیں. اس وقت جو سنجیدہ اختلاف ہوا ہے ہمارے اور مقابل فریق درمیان خاص طور پر امریکہ کے کہ یورینیم کی افزودگی کی سطح کیا ہونی چاہیے. دوسرا اختلاف جو ہے وہ ایران پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے کے نظام الاوقات کے بارے میں جوائنٹ ایکشن پلان جو تھا اس میں کہا گیا تھا کہ جب ہم اپنی سرگرمیوں کو کسی حد تک معطل کریں گے تو ہماری جو ایٹمی ہمارے جو حق ہے اس کو سرکاری طور پر تسلیم کیا جائے اور جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم اس کو افزودہ کر سکیں گے یورینیم کو. اور دوسری یہ کہ ہمارے پر عائد پابندیاں پوری طرح سے ہٹا لی جائیں. امریکہ اور مغربی ممالک جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی واضح پروگرام نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یورینیم کی افزودگی کو روک دیں. اور تیسرا جو اختلاف ہے مذاکراتی عمل میں ہمارے اور مغرب کے درمیان کہ سمجھوتے پر کب عمل کیا جائے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پر عمل درآمد کی مدت 20 سال تک پر مشتمل ہے, یعنی 20 سال تک ایران کو اس مسئلے میں الجھائے رہے. ایران چاہتا ہے کہ نہیں 2 سال کے اندر اس سمجھوتے پر عمل درآمد مکمل کر لیا جائے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ اختلافی مسائل ہیں ان مذاکرے کے دوران جن پر بات چیت ہو رہی ہے, حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 5+1 گروپ اور خاص طور پر امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ ایران کے 7 مذاکرات کو دوسرے موضوع کی طرف بھی لے جائیں, مثلا ایٹمی میزائل, مثلا صہیونی حکومت کو تسلیم کیے جانے کے موضوع یا بشار اسد کی حکومت کے رہنے نہ رہنے کے بارے میں, ان موضوعات کی طرف لے جائیں. تو ظاہر ہے کہ ایران اس کے لیے تیار نہیں. ایران نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات صرف اور صرف ایٹمی معاملات پر ہوں گے, کسی اور موضوع پر ہم بات نہیں کریں گے.
ڈاکٹر حاجی نجار صاحب, اس سے پہلے مذاکرات جو ہوتے رہے پچھلے چند برسوں میں, اس دوران بعض اخبارات یا میڈیا جو ہے اس کے حوالے سے یہ خبریں آتی تھیں, بعض مبصرین بھی جو ہے علال اعلان یہ کہتے تھے, جس طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا, کہ امریکہ اور مغرب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا ہے, نہ اس کا ارادہ ہے. اور جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ امریکہ کی 16 خفیہ ایجنسیوں اور اداروں نے اس بات کی تائید کی تھی کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے ان کی اطلاعات اور خفیہ جاسوسی کی بنا پر ان کے لیے واضح ہو چکا تھا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن ہے اور فوجی نوعیت کا نہیں ہے. انہی حوالوں سے, انہی تناظر میں کلیہ جو بات کی جاتی تھی کلیتاً وہ یہ تھی کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم اور 5+1 کے درمیان دیگر معاملات پر جو ہے بات چیت ہوتی ہے, جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا سیونی حکومت کی حوالے سے, حزب اللہ کے حوالے سے, ایران کی دفاعی طاقت کے حوالے سے. تو یہ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام صرف بہانہ ہے, اصل موضوعات یہی ہیں.
یقیناً ایسا ہی ہے, جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات واضح ہیں. ہمارے پاس یورینیم کی آبزودگی کے دو مراکز ہیں, ایک نتنز میں اور ایک فوردو میں. سینٹریفیوج مشینیں جو نصب کی گئی ہیں وہ آئی آئی اے کے کیمروں کی نگرانی میں, یورینیم جو افزودہ کیا جا رہا ہے اسی مرکز میں ان کو ذخیرہ کیا جاتا ہے اور آئی آئی اے کے کیمروں کی نگرانی میں. جو چیز امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے وہ ایران کی عزت و وقار اور اس کی مقبولیت ہے علاقائی و عالمی سطح پر, اور خاص طور پر علاقے میں جو مزاحمتی قوتیں ہیں ان کی روز بروز تقویت ہونا. آج دیکھیں کہ دنیا بھر کے مستضعف اور مظلوم اقوام جو ہیں وہ ایران کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں جیسا کہ بھی آپ نے رپورٹوں کا حوالہ دیا, بوکو حرام, داعش, ان کے بارے میں امریکہ نے ایک خفیہ طریقے کے ذریعے ان گروہوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا, تاکہ عالم اسلام کی توانائیوں کو صہیونی حکومت کے ذریعے نہیں بلکہ خود نام کے مسلمانوں کے ذریعے نابود کریں. اور ہم افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ امریکیوں کو اپنے ان مضمون مقاصد میں کامیابی بھی حاصل ہوئی, لیکن ایران کی جو استقامت ہے اس نے جو ہے اب تک جو ہے اور علاقے کی جو مزاحمتی قوتیں ہیں اس نے امریکہ کے ان اہداف کو ناکام بنایا ہے. آپ دیکھیں کہ ان مذاکراتی عمل میں اگر ان کی کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کو ان طرف لے جائیں تو ان کا اہم اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایران کی مقبولیت کو علاقائی عالمی سطح پر کم کرنا اور ایران کے اقتدار کو, اس کے وقار کو کم کرنا. عراق میں دیکھیں ایران کی مدد فوجی مشاورت کے حوالے سے عراق کو نہ ہوتی تو آج داعش کا پورے عراق پر قبضہ ہو جاتا. اگر شام کی قانونی حکومت کے لیے ایران کی مدد نہ ہوتی اور ان دہشت گردوں کے مقابلے میں ہم شام کی حکومت کی مدد نہ کرتے تو آج معلوم نہیں کہ شام کہاں ہوتا. ظاہر ہے کہ ایران کی یہ جو اسٹریٹجی, ایران کا یہ اقتدار ہے, اس کو امریکہ محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کے لیے قابل قبول ہے. امریکہ اور مغرب کی جو اسٹریٹجی وہ یہ کہ ایران کے اقتدار اور اس کی قوت کو محدود کرنا, بہرحال اگر یہ بہانے وہ بناتے رہے تو مذاکرات کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن پچھلے 13 مہینوں میں جو ہماری طرف سے کوشش کی گئی ہے وہ یہ کہ اعتماد سازی ہو اور یہ ثابت کریں دنیا کے سامنے کہ ہمارا پروگرام شفاف ہے. 5+1 گروپ کے درمیان اختلاف و شگاف پیدا ہو گیا ایران کے نقطے اور نظر کے حساب سے. خود امریکہ کے اندر جو اندرونی اختلاف ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ایٹمی معاملے ایک صرف نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ تو ایک بہانہ. یقینی طور پر یہ صورتحال اس طرح سے جاری نہیں رہے گا کہ وہ ہم کو مذاکرات میں پھنسائے رہے ہیں. اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں, ایرانی عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں, پابندیوں کے بہانے ایران کے داخلی معاملات میں وہ متاثر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور ایٹمی معاملے کو بہانہ بنا کر علاقے میں جو سیکورٹی چیلنجز پیدا کریں تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے مذاکرات جاری نہیں رکھیں گے. اور اسلامی جمہوریہ ایران ایک آزاد و خود مختار ملک ہے, اس کو یہ حق ہے کہ جہاں وہ ضروری سمجھے گا وہ اپنی مصلحت کے حساب سے اقدام کرے گا.
ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس جو گفتگو ختم ہوئی اسی تناظر میں میں پوچھنا چاہوں گا کہ خود اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بھی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے بھی واضح طور پر اس جانب اشارہ کیا ہے اپنے انٹرویوز میں اور بیانات میں کہ اگر ہم نے یہ احساس کیا کہ مغرب ایٹمی معاملے کے علاوہ ایٹمی بات چیت کے علاوہ کسی اور موضوع کو جو ہے وہ اس سے منسلک کرتا ہے یا مربوط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نئے فیصلے کرنے پر مجبور ہوں گے یا نئے قدم اٹھائیں گے. تو اس صورت حال میں آپ ان مذاکرات کا مستقبل جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں, بالآخر کس نتیجے پر جو ہے وہ پہنچیں گے یہ مذاکرات؟ شاید یہ میرا آپ سے آج کی گفتگو کے تناظر میں آخری سوال ہو.
میں نے اشارہ کیا کہ امریکہ میں مذاکرات کو لے کر وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگریس میں اختلاف آ جاتا ہے. وائٹ ہاؤس جانتا ہے کہ ماضی کی طرح اب ایران پر پابندیاں کا ساز نہیں ہوں گے. 5+1 کے درمیان جو اتحاد اس کو قائم رکھنا بھی امریکہ کے لیے مشکل امر ہو گیا. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ پابندیوں کے مراحل کو عبور کر لے. آپ دیکھیں کہ 2012 میں 3 سال قبل 140 ارب ڈالر جو ہے وہ اس سے بڑھ گیا. البتہ اس سال کافی کم ہو گیا لیکن ایرانی عوام نے استقامت کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران کے عوام قائد انقلاب اسلامی کی رہنمائیوں کے زیر سایہ ان پودوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اور استقامتی اقتصاد کے ذریعے اس طرح کی پابندیوں کو اچھی طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ایران کے حکام بھی جو ہے ایرانی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کی پوری توانائی رکھنے کی کوشش کریں اور بہت ہی مختصر مدت میں ہم یہ تیل کا جو مسئلہ ہے اس کی قیمتوں میں جو کمی کی جا رہی ہے اس پر بھی ہم قابو پا لیں گے اور تیل کی آمدنی پر ہمارا انحصار کم ہو جائے گا. اور اسی لیے مغرب کو اس بات کو تشویش ہے کہ ایران تو یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. ایران مذاکرات میں ہم وہیں تک آگے جائیں گے جب تک ہمیں اس بات کا احساس رہے گا کہ مغرب مذاکرات کو نتیجے تک لے جانا چاہتا ہے. لیکن جب بھی ہم نے یہ احساس کر لیا کہ مغرب ہم کو تھکانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم نئے فیصلے کریں گے. اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران کے عوام دفاع مقدس کے زمانے کی طرح اور دیگر مختلف مراحل کی طرح ان پابندیوں کے مراحل کو بھی عبور کر لیں گے اور ثابت کر دیا کہ اپنے نظام, اپنے قائد, اپنے حکام کے پوری طرح سے پشت پناہ ہے اور اپنی اسلامی امنگوں اور انقلابی امنگوں کا دفاع کر گئے. اور مغرب کو سب سے زیادہ اسی بات پر تشویش ہے، اور ہم یقینی طور پر اگر یہ چاہیں کہ مذاکرات کے عمل کو طول دیں، اوباما نے اشارہ کیا کہ سمجھوتے تک پہنچنا 50% سے کم ہے، اسی لیے کانگریس کو اس نے دھمکی دی ہے کہ نئی پابندیاں عائد کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایران اس مرحلے پر بھی جیسا کہ انقلاب کی تاریخ میں رہا ہے اس مراحل کو عبور کر لیں گے۔
ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی جناب ڈاکٹر عباس حاجی نجار صاحب سے ہوئی تھی، اسلامی جمہوری ایران اور پانچ جماعی گروپ کے رکن ملکوں کے ساتھ ایٹمی معاملے پر ہونے والی بات چیت جو اس وقت جنیوا میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔